الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفارها. إذا هم الكبار والجبنة صلاة
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ہماری گفتگو اسلامی تہذیب کی تشکیل کے عناصر کے موضوع سے شروع ہوئی تھی. مطلب جو رخ اپنایا ہے بحث میں، تو اب موضوع میرے خیال میں ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی تہذیب کی تشکیل کا محور، کیونکہ عناصر کی بات نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی. اسلامی تہذیب کی تشکیل کا محور کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اسلامی تشکیل کی محور، تہذیب کی تشکیل کا محور طاقت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک یہاں پہ زیر بحث لایا وہ یہ تھا کہ کون سے لوگ، کون سے گروہ عقل کے مخالف رہے ہیں تاریخ تفکر میں. تو بہت سے گروہ جو عقل کے مخالف ہیں، یا جنہوں نے عقل کی مخالفت کی، یا یہ کہا کہ عقل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اشیاء کو سمجھ سکے، ہم نے ان کا ایک اجمالی تعارف، ان کی آراء اجمالی طور پر اور اس کا رد اجمالی طور پر بیان کیا. وہ گروہ جو عقل کی توانائی کے منکر ہیں، ان میں سے ایک گروہ اخباریت کا. اگرچہ ہم نے اجمالی طور پہ اشارہ کیا، لیکن چونکہ بعض دوستوں کا سوال تھا کہ تھوڑا سا اس ٹاپک کو کھولا جائے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسے، چونکہ مربوط ہے اجتہاد و تقلید کی بحث کے ساتھ، اس پر وہاں پر بحث کی جائے. لیکن واضح سی بات ہے، آپ ہمیں موقع میسر نہیں ہونا کہ ہم اجتہاد و تقلید پہ گفتگو کریں، تو شبہ ہو سکتا ہے کریٹ ہو گیا ہو وہ بعض دوستوں کے ذہن میں، اور اب اگر اس شبہ کا قدر مفصل جواب نہ آئے تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہے. اخباریت کا تعارف یہ ہے کہ اخباریت کی ابتدا سن 11 ہجری میں ملا محمد امین صاحب، ایک شیعہ عالم دین کہیں گزرے ہیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے کتاب لکھی الفوائد المدنیہ، وہاں سے اخباری گری کا آغاز ہوا عالم تشیع میں. بعض نے کہا ہے کہ عالم تشیع میں اخباریت کا بیج بونے والے وہ ابن ابی الجمہور احسائی ہیں، جن کی ایک حدیث کی کتاب ہے اوالی لعالی، انہوں نے ابتدا رکھی اخباریت کی. شہید متعاری نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ میں ایک سفر میں بروجرد گیا ہوا تھا، اور اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی، وہ بروجرد ہی میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اخباریت کا جو آغاز ہوا ہمارے ہاں، یعنی اہل تشیعوں کے ہاں، اس کی بیک پہ میٹیریلسٹوں کے نظریات ہیں، مادہ پرستوں کے نظریات ہیں، ان سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے اخباریت کا پرچار کیا. البتہ شہید مطالعہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ بروجردی سے اس کا حوالہ نہیں پوچھ سکا. ہاں، مجھے اعتماد تو ہے کہ آیت اللہ بروجردی بغیر حوالے کے گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں اس کا حوالہ نہ پوچھ سکا، اور مجھے کوئی ایسی مسترد بات تو نہیں ملی کہ مثال کے طور پر ملا محمد امین نے یورپ کے میٹیریلسٹوں کے نظریات پڑھے ہوں، وہاں سے متاثر ہوئے ہوں اور اخباریت کی طرف تمایل پیدا کیا. ظاہراً تھوڑا سا فرماتے ہیں اس میں بعد بھی نظر آتا ہے، لیکن ایک بات آیت اللہ بروجردی نے یوں بیان کی. خوب، بہرحال اخباری صاحبان، ان کی رائے کیا تھی؟ اخباری جو اجتہاد و تقلید کے مخالف تھے، فقط عقل کی مخالفت انہوں نے نہیں کی، دو دعوے تھے ان کے بنیادی طور پر. ایک بات ان کی یہ تھی کہ قرآن کے جو ظواہر ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. مثال کے طور پر قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ تیمم کریں صعیداً طیبا، پاک مٹی پر. اب ہماری عقل میں یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے لیے ظاہر قرآن حجت نہیں ہے کہ ہم اسے دلیل بنا کے ایک حکم سے استنباط کر لیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، قرآن ہمارے لیے نازل ہی نہیں ہوا، بس قرآن کو چومے بوسلیں، یہ تسلیم کر لیں کہ یہی کتاب اللہ کی ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اس کے بعد اسے الماری میں رکھ دیں. قرآن آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں فقط اہل بیت، جن پر نازل ہوا، جو معانی سے آشنا ہے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ پہلی بات. اور دوسری طرف وہ یہ کہتے تھے کہ عقل فقط اور فقط محسوسات میں حجت ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے یہ دیوار ہے، یہ پردہ ہے، یہ در ہے، کیا ہے، جہاں تک میرے حواس پر جگانا کی اپروچ ہے، جو چیزیں ان کی رسد میں آ جاتی ہیں، ان کے شکار میں آ جاتی ہیں، انہیں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن محسوسات سے اس طرف عقل کی رسائی نہیں ہے. یہ دو پہلو تھے بنیادی طور پر اخباریوں کے دعوے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم یہ تو نہیں کہتے، علمی شبہات بہت سے علماء کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے بھی، بد لوگوں کے لیے، اچھی نیت والوں کے لیے، بد نیتوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ گمراہ تھے یا جانتے ہوئے ایک غلط چیز کی ترویج کر رہے تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کی جو کلی حرکت تھی، جو ان کا عقیدہ تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا. اب اگرچہ ظاہری طور پر اخباریوں کا یہ دعویٰ عوام کے مزاج کے ساتھ بڑا سازگار لگتا ہے کہ بھائی قرآن کی تفسیر فقط اور فقط اہل بیت، فقط اور فقط آئمہ طاہرین جیسا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی باتیں قابل قبول نہیں ہیں. بہت سے نقد وارد کیے گئے ہیں اخباریوں کے اس نظریے پر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے، آپ کی یہ بات خود حدیث کے ساتھ تضاد رکھتی ہے. آپ کہتے ہیں قرآن کو حدیث کی روشنی میں فقط سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ خود حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ قرآن کے دروازے پر جاؤ. خود آئمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو قرآن کی طرف ارجاع دیا، کہا قرآن کی طرف رجوع کیا کرو. مثال کے طور پر ایک حدیث یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اثرت و فنقات و ظفری، کہ میں گرا اور میرے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا. فجال تو اللہ ظفری مرارا، میں نے جہاں پہ وہ زخم سا لگا تھا اس پہ پٹی باندھ دی. فقیف آسنا و بال وضو، اب میں وضو کیسے کروں؟ یہ راوی سوال کر رہا ہے معصوم سے. قال یعرف ھذا باشباہ من کتاب اللہ عز و جل، معصوم نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ تو سوال کرنے والا نہیں ہے میرے الفاظ میں، اللہ کی کتاب سے اس مسئلے کا اور ایسے مسائل کا تو جواب واضح ہے. قال اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کریم کی آیت کی معصوم نے تلاوت کی کہ قرآن فرما رہا ہے کہ خدا نے دین میں تمہارے اوپر حرج نہیں رکھی. امسال ہے، اگر پٹی بندی ہوئی ہے زخم پر، کھولا نہیں جا سکتا، آپ پٹی کے اوپر سے مسا کر لیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب معصوم فرما رہے ہیں سوال کرنے والے کو کہ بھائی اس مسئلے کا سوال، اس سوال کا جواب تو قرآن سے واضح ہے، قرآن کی اس آیت سے واضح ہے، آیت کا بھی ایڈریس دے رہے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے. یہ راوی سمجھ سکتا تھا، تبھی تو معصوم نے فرمایا کہ بھئی اس کو تو قرآن سے اس مسئلے کا جواب لیا جا سکتا ہے. یا جناب
زرارہ نے امام سے پوچھا کہ سر کا جو مسا کرنا ہے سارے سر کا مسا کرنا ہے جیسے ہمارے بھائی کرتے ہیں یا سر کے ایک مخصوص بعض حصے کا؟ معصوم نے فرمایا سر کے بعض حصے کا، سارے سر کا مسا ضروری نہیں ہے. تو جناب زرارہ نے پوچھا کہ مولا یہ بات کہاں سے پتا چلی کہ سارے سر کا مسا نہیں ہے بلکہ سر کے بعض حصے کا مسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فَعَرَفْنَا حِينَ قَالْ بِرْعُوسِكُمْ، کہ قرآن کیا کہتا ہے فَمْسَهُ بِرْعُوسِكُمْ. یہ جو بے ہے عربی زبان میں بِرْعُوسِكُمْ یعنی مسا کرو اپنے سروں کا، فَمْسَهُ رُؤُوسَكُمْ نے قرآن نے فرمایا، بِرْعُوسِكُمْ فرمایا. اس میں بے آتی ہے بعض کے لیے، بعض کے معنوں میں، یعنی مسا کرو اپنے سر کے بعض حصے کا. آپ کوئی بھی عربی زبان سے آشنا شخص جسے معلوم ہو کہ با کن کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اسے اس کے لیے واضح ہے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سر کے بعض حصے کا مسا کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے. یا اور بہت سی روایات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ معصوم سے آ کے راوی سوال کرتا ہے کہ مولا ہمارے پاس دو راوی آتے ہیں، دونوں آپ کی اخبار احادیث ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن آپس میں یہ احادیث ٹکرا رہی ہوتی ہیں. فرض کریں مثال کے طور پر جناب زرارہ نے ایک روایت بیان کی اور مثال کے طور پر جناب سکونی نے ایک اور روایت بیان کی، آپ یہ دونوں روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو ہم کیا کریں؟ دونوں کو لیا نہیں جا سکتا، تو یہاں پہ رائے حال کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان علی کل حق حقیقہ وعلی کل ثواب نور، ہر حقیقت پر کوئی دلیل ہوتی ہے، ہر درست راستے پر ایک نور ہدایت ہے. فما وافق کتاب اللہ فخذو، اگر دو روایتیں آپ کے پاس آ جائیں دونوں کے راوی ظاہری طور پر سچے ہوں، عادل ہوں، قابل اعتماد ہوں، روایات آپس میں ٹکرا رہی ہوں، تو آپ کیا کریں؟ اس حدیث کو لے لیں جو کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت رکھتی ہو، اور جو اللہ کی کتاب کے ساتھ مخالفت رکھتی ہو فدعو ہو، اسے چھوڑ دیں. بعض روایت میں اسے دیوار پہ مار دیں، فضربو علی الجدار، جو سمجھیں کہ یہ کسی جھوٹے نے گھڑی ہے، یہ روایت ہماری نہیں ہے. یہ روایت معیار کیا ہے؟ خود حدیث کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ جہاں حدیث کا معاملہ آپس میں حدیث متعارض ہو جائے، الجھ جائے، تضاد پیدا ہو جائے، خود حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں آپ قرآن کے دروازے پر جائیں، اگر قرآن حجت نہ ہو اخباری صاحب تو پھر تو آپ حدیث کو بھی نہیں پر رکھ سکتے کہ کس حدیث کو لینا ہے. حالانکہ خود معصوم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حدیث کو بہانہ بنا کر حدیث کی نفی کر رہے ہیں. یہی نتیجہ نکلے گا نا کہ اگر حدیث ہی معتبر ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، آپ کہتے ہیں ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو آپ خود مولا کے حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر اسی طرح سے معصوم سے روایت کی گئی کہ راوی کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول کل شیء مردود الی الکتاب والسنہ، ہر چیز کو کتاب و سنت کی طرف پلٹایا جائے، وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، جو حدیث بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت نہ رکھے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. تو حدیث کی پہچان کا ذریعہ معصوم نے خود قرآن کو قرار دیا. تو برابر ہی بہت سی اور روایات ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کی متفقہ روایت، وغیرہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی فرماتے انی تارک فیکم الثقلین، فرماتے میں تمہارے درمیان فقط اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت کے دروازے پر آنا قرآن آپ کے لیے حجت نہیں ہے. اب کی معصوم سرکار رسالت مآب نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، نے فرمایا کہ جب فتنے تمہارے اوپر آ جائیں، فتنے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں، ہدایت اور گمراہی واضح نہ ہو رہی ہو، پتہ نہ چل رہا حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے، تو قرآن کے دامن میں پناہ لو. اب یہ قرآن حجت نہ ہو تو کیسے قرآن کے دامن میں پناہ لے؟ تو یہ ایک جو اخباریوں کا اشکال تھا قرآن کے ظواہر پر، اور عقل پر جو ان کا اشکال ہے کہ عقل میں توانائی نہیں ہے، وہ اس کا جواب ہم جہاں عقل کی توانائی ثابت کریں گے. البتہ پیچھے جو باتیں گزری اس سے بھی واضح ہے، تقریباً وہی بات ہے جو اشاعرہ نے کہی. اشاعرہ کے دلیلوں کے جواب میں ہم نے عرض کیا کہ اگر عقل میں طاقت نہ ہو اچھائی اور برائی کی تشخیص کی، تو خدا کی وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، رسالت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ جس حدیث کی بات کرتے ہیں، اگر حدیث معصوم کی، جب معصوم کی عصمت ثابت نہ کی جا سکے، حدیث کا اعتبار رہ جائے گا. پہلے تو معصوم کو ثابت کریں، معصوم کی عصمت کو ثابت کریں، یہ کہیں کہ معصوم غلط بات نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ، اگر آپ معصوم کی عصمت کے قائل نہ ہوں، معصوم معصوم نہ ہو، اس کا مطلب ہے معصوم خطا کر سکتا ہے، معصوم نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، غلط حکم الہی بیان کر سکتا ہے. نہیں، پہلے ثابت کرو کہ معصوم ہوتا ہے امام. عصمت کس سے ثابت ہوگی؟ عقل سے ثابت ہوگی. نبوت عقل سے ثابت ہوگی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ، آپ مجھے بتائیے کہ عصمت کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں عقل فقط محسوسات میں حجت ہے، جسے ظاہری آنکھ دیکھ سکے، جسے ظاہری کان سن سکے، جسے زبان چکھ سکے. عصمت کو نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ زبانوں سے چکھا جا سکتا ہے، نہ ناک سے اس کی خوشبو سنگھی جا سکتی ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ خالصتاً ایک عقلی مسئلہ ہے. عقل کا شامع اس کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، عقل کا سامع اس کی آواز سن سکتا ہے، عقل اسے چھو سکتی ہے. جب تک عقل حجت نہ ہو، بس یہ کہنا چاہیے کہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، یہ بھی بعض سیاسی عوامل کے تحت، یا اگر ابتدا سیاسی نہ بھی تھی تو سیاسی حکمرانوں کی حمایت میں اور ان کے حق میں جاتی تھی یہ بات، تو اخباریت کی یوں پشت پناہی کی گئی. لیکن مرحوم وحید بہبہانی نے، استاد المجتہا والفقہا شیخ انصاری مرحوم نے، اپنے زمانے میں وہ ابحاث اصول فقہ میں پیش کی، عقل کی توانائی کو یوں ثابت کیا کہ یہ فتنہ تقریباً پہلی دوسری صدی میں، یعنی گیارہویں صدی میں اگر شروع ہوا تو بارہویں میں ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اجتہاد کی حیثیت مسلم ہو گئی اور یہ باب چلتا رہا آج تک. لیکن جب ایران میں انقلاب آیا اور اجتہاد کی طاقت ایک دفعہ پوری دنیا کے سامنے آئی، دشمن نے دیکھا کہ اگر یہ قلعہ آپ فتح کرنا ہے تو پہلے اجتہاد کے قلعے کو فتح کرنا پڑے گا. جب تک تشیعوں میں اجتہاد و تقلید ہے، تب تک یہ قوم ناقابل تسخیر ہے. اگر اسے مسخر کرنا ہے تو پہلے اس قلعے کو فتح کرو. تو کئی سازشیں شروع ہوئیں اور یہاں ایک سازش پھر یہ شروع ہوئی جو آج کل جس پہ کام ہو رہا ہے کہ اخباریت کو زندہ کیا جائے، لوگوں کو اس دروازے سے ہٹا کے اخباریت کے دروازے پہ لایا جائے. تو اب تھوڑی بہت پھر گوشہ کنار میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر بار بار ہم نے سمجھ لیا کہ اخباریت کیا ہے، عقل کیا ہے، عقل کی توانائی کیا ہے، مرجعیت کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر بھی یہ فتنہ پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا. اب ہمیں ذرا یہ دیکھنا ہے کہ اس بات کے بعد جو ہم نے اب تک اگرچہ اس میں آیات کا سہارا لیا، روایات کا سہارا لیا، لیکن عمدتاً عقل کے بارے میں عقلی بات رہی، تھوڑا سا اس پہ فلسفی رنگ غالب رہا، آئے تھوڑا ڈائریکٹ قرآن و سنت کے دروازے پر جا کے عقل کی حیثیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ عقل کی کیا حیثیت ہے قرآن و سنت میں. تو اس حوالے سے ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، ایک دفعہ بلند آواز میں سماعت پڑھیے. اگر ہم قرآن کریم کے دروازے پر جائیں اور قرآن میں عقل کی حیثیت کو معلوم کرنا چاہیں تو کم از کم میری ایک ناکامل تھوڑی سی ناقص ریسرچ کے مطابق کم از کم قرآن کی 82 آیات ایسی ہیں جن میں عقل و عقلانیت کی بات ہوئی، جن میں عقل کے دروازے پہ بلایا گیا ہے. قرآن کے ماننے والوں سے کہا گیا ہے کہ عقل سے کام لو. خود عقل کا کلمہ عین قاف لام کے حروف 48 آیات میں آئے ہیں. نمونے کی ایک آیت سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، قد بینا لکم الآیات، اے قرآن کے پڑھنے والوں ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. کیوں؟ بارے الہا یہ آیات نازل کرنے کا ہدف، ان کو بیان کرنے کا ہدف کیا تھا؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ سکو، عقل مند بن جاؤ. یعنی دوسرے الفاظ میں قرآن کی آیات کے نزول اور ان کے بیان کا ہدف یہ تھا کہ ہم عقل مند بن جائیں، ہمارے فہم و شعور میں بات اتر جائے. عقل بنانا قرآن کی آیات کی تبیین کا ہدف. اب یہ ایک آیت نہیں، 48 آیات میں یہ عقل و عقلانیت کی قرآن نے بات کی. ایک اور کلمہ جو قرآن کریم عقل و عقلانیت، فہم اور سمجھ بوجھ اور عقل مندی کے معانی میں استعمال کرتا ہے وہ سیر کا کلمہ سین یہ رہے. تقریباً 6 آیات جو اس معنی میں، سیر کا ایک معنی سیر و سیاحت بھی ہے البتہ، لیکن خود اسی معنی میں جہاں سیر کا معنی عقل مندی ہے، غور و فکر، تامل، تفکر، 6 آیات ایسی. مثال کے طور پر سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 46 میں ارشاد پروردگار ہوا، افلم یسیر فی الارض، آیا زمین میں نہیں چلتے، نہیں گھومتے پھرتے؟ یہ زمین میں چلنا پھرنا یہ سیاحت کے معنی میں نہیں ہے، تفریح اور گردش کے معنی میں نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ تفریح کرتے ہیں لیکن ان کی عقل اور اس تفریح کے مواقع پر معروف ہو جاتی ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے کہ اگر گردش کرتے، اگر سیر کرتے، یہ سیر کون سی سیر ہے جو تفکر و تعمل کے ہمراہ ہو، تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ پھر انہیں ایسے قلب حاصل ہو جائیں کہ جن کے ذریعے سے وہ سمجھ سکیں، اور آذان یسمعون بہا، کیا انہیں ایسے کان مل جائیں جس سے حق و حقیقت کی بات سن سکیں. فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان پہ ہوا و ہوس کی گرد پڑ جاتی ہے. کئی مقامات پر قرآن نے یہ دعوت دی سیرو فراز کی، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، تاکہ تم عقل مند بنو. ایک اور کلمہ جو قرآن پھر عقل اور عقل مندی کے مترادف استعمال کرتا ہے وہ ہے نظر کا کلمہ. 5 آیات میں یہ کلمہ استعمال ہوا. مثال کے طور پر سورہ مبارکہ طارق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان ذرا دیکھے کہ کس چیز سے خلق ہوا ہے. اس رات میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ انسان اگر اپنی خلقت پہ غور و فکر کرے تو توحید کی وادیوں میں ڈوب سکتا ہے. قرآن آواز دے رہا ہے، فل ینظر کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ دیکھ لے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بہرحال ایک دوست تھے، ہم تاریخ کا 10 پڑھتے تھے، تو استاد نے کتاب دی، کہا کہ بھائی اس کتاب کو دیکھ کے آنا. صبح اٹھے، کلاس میں جانے لگے، الماری میں کتاب رکھی تھی، ہمارے دوست نے کتاب کی جلد دیکھی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا کہ استاد نے کہا تھا کتاب کو دیکھ کے آنا، اگر آج پوچھ لیا دیکھ کے آیا تو میں کہہ سکوں کہ ہاں میں کتاب کو دیکھ کے آیا. اس بارے میں نہیں دیکھنا کہ کتاب بند رہے، آپ جلد دیکھ لیں، استاد کو جا کے کہیں کہ ہاں میں کتاب دیکھ کے آ گیا تھا. یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس چیز سے خلق ہوا ہوں، بس اپنے نطفے کو دیکھ لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کس چیز سے خلق ہوئے. نہیں، غور کریں، عقل سے کام لیں، اس پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیسے انسان بن گیا. فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ عقل مندی کے دروازے کی طرف بلایا جا رہا ہے، تأمل کی طرف بلایا جا رہا ہے. چار آیات میں فکر کا کلمہ قرآن نے استعمال کیا، وہ بھی اسی معنی میں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ تفکر کون سا؟ وہی عقل مندی. خدا تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تمہیں سمجھ آ جائے. یہاں تو تفکرون، یہ شاید سمجھ جاؤ، شاید عقل مند بن جاؤ، شاید تمہارے عقل میں بات اتر جائے. ایک اور کلمہ تدبر کا قرآن استعمال کرتا ہے، دو آیات، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. آیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ سورہ نساء کی آیت 82 میں ارشاد ہوا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ سے آیا ہوتا تو اس میں بہت بڑا ان کو اختلاف نظر آتا. یہ تدبر دروازہ اس بات کا کہ آپ مان جائیں کہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اور کلام ہے. یعنی قرآن کی حقانیت کون مان سکتا ہے؟ جو تدبر کرے، جو عقل سے کام لے. یا وہ جو یہ کہے کہ نہیں، عقل تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، عقل فقط محسوسات کو سمجھ سکتا ہے، پھر اخباری کیا خاک سمجھے گا قرآن کی حقانیت کو کہ اللہ کے دروازے سے آیا ہوا کلام ہے؟ یا عشاری کیا سمجھے گا، یا میٹیریلسٹ کیا سمجھے گا قرآن کی حقیقت کو، جو یہ کہتا ہے کہ عقل میں توانائی نہیں ہے؟ سات آیات میں قرآن نے لب کا کلمہ استعمال کیا، جو پھر عقل کے معنوں میں ہے. مثال کے طور پر اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تیری طرف، بابرکت ہے. لیتدبر وہ آیات، تاکہ اس کے آیات میں خوب تدبر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت کون لے سکتا ہے قرآن سے؟ أُولُو الْأَلْبَابِ، جس کی کھوپڑی میں لب ہو. کہتے ہیں کہ آپ کی تکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کہ شیر بوڑھا ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا، اور آپ شکار بھی نہیں کر سکتا، تو کسی نے نسخہ بتایا کہ اگر جوان ہونا ہے تو گدھے کا مغز کھاؤ. آپ خود یہ گدھے کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا، کسی طرح سے لومڑی کی خدمت حاصل کی کہ لومڑی میں آپ کو وزیر بنا دوں گا، ایک گدھے کو کسی طرح سے پھنسا کے جال میں لے آؤ، میں اس کا دماغ شکار کر کے کھاؤں تاکہ جوان. تو لومڑی پہنچی گدھے کے پاس، کہا کہ جنگل کے شیر آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ وہ احکام صادر کر دیں، آپ کو منسوخ کر دیں. گدھا چل پڑا خوش ہو کے، پھر میں تو جنگل کے بادشاہ کا وزیر بننے والا ہوں. لے آئی لومڑی، اور شیر نے حملہ کیا، گدھا تو ایک طرف پھینک دیا، بھوکا تھا پہلے گوشت پہ جھپٹ پڑا. لومڑی نے فوراً جا کے اس کی کھوپڑی پھاڑی اور مانس خود کھا لیا، کہ اگر جوانی کا واقع نسخہ تو میں جوان ہوں، یہ کیوں جوان ہوں؟ ایسے مشیر ہوں بادشاہوں کے، اور ہوتے ہیں تو پھر یہی بادشاہوں کا حال ہوگا. اب جب شیر کو خیال آیا کہ بھئی وہ تو مغز کھانا تھا جوان ہونے کے لیے، پوچھا لومڑی اس کا مغز کھا گیا، اس نے کہا کہ اگر مغز ہوتا تو تمہارے پاس ایسے چلا آتا، اس کا مغز تھا ہی نہیں. مغز ہو ہی نہیں، لب ہو ہی نہیں، تو قرآن کی آیات سے نصیحت کیسے؟ ہاں، اب یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے، جو قرآن کی آیات سے نصیحت نہیں پاتا، ہو سکتا ہے پھر وہی خالی کھوپڑی گدھا کہیں، اس کا مغز نہیں ہے. یہ بہرحال قرآن نے یہ بھی دی، ہم قلوب لا یفقہون بها، دل ہیں سوچتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانام، گدھوں جیسے ہی تو ہیں، قرآن جی دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہے نا. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی پتھر. قرآن کریم عقل مندی کو موت حیات کے سلسلے کا راز اور ہدف قرار دیتا ہے. یہ جو سلسلہ موت و حیات خدا نے رکھا ہے، اس کا ہدف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 کی روشنی میں یحیی اللہ الموتا، خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ یوریکم آیات، خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیوں؟ یہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ موت و حیات کا سلسلہ، یہ آیات دکھانا کیوں؟ لعلکم تعقلون، شاید تم عقل مندی کی منزل پر پہنچ جاؤ. سورہ غافر میں ارشاد فرمایا الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، خدا وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، یہ پروسیس مختلف، پھر علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم انتہائی کمزور بچے کی حیثیت سے تم نے جنم پایا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی قوت کی عمر میں پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفى من قبل، بہت سے جو پہلے مر جاتے ہیں، وتوفى لتبلغوا اجلا مسمى، کچھ اپنی اس معین مدت تک پہنچے. یہ سارا سلسلہ کیوں بار الہ؟ ولعلکم تعقلون، خاک سے جو چلا تھا یہ آپ کا، آپ کے وجود کا سلسلہ، اور یہاں تک پہنچا کیوں؟ ہدف کیا تھا؟ خدایا کہاں پہنچانا چاہتا ہے اس خاک کو؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ عقل مند بن جاؤ. البتہ قرآن کے شاید کے پتہ نہیں میں نے وضاحت کی تھی یا نہیں، لعلکم، شاید کہ تم عقل مند بن جاؤ، یہ شاید کس طرف سے ہے؟ یعنی خدا کو شک تھا کہ عقل مند بن سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، مفسرین فرماتے ہیں شاید اس کی بارگاہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یقینی ہے جو بھی اس راستے پہ چلے وہ عقل مند بن جائے گا، یہ شاید ادھر سے ہے، کیونکہ یہاں سے عقل کے دروازے پر آنا اس ہدایت الہی کے ساتھ چلنا یقینی نہیں، یہ شک ہماری طرف سے آتا ہے، وگرنہ بارگاہ الہی کی طرف سے کوئی شک کی بات نہیں ہے. شاید کہ، یعنی شاید تمہیں ہوا و حوث اجازت دے، شاید خواہشات نفس اجازت دے، شاید عقل پر پڑے ہوئے پردے آپ جھاڑ پھٹک سکو، یہ شاید تمہاری طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے. خداوند تبارک تعالی قرآن کریم میں عقل کو خدا شناسی کا دروازہ قرار دیتا ہے، جو عقل کے دروازے پر نہ آیا وہ معرفت پروردگار کے دروازے پر نہیں آ سکتا. مثال کے طور پر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن و رات کے اختلاف میں، یک بعد دیگر آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں لاکھوں ٹنوں کی، بما ینفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے نازل ہونے والے پانی اور بارش میں، کہ جس سے فاحیا بالارض بعد موتها، جب زمین مر چکی ہوتی ہے پھر خدا اسے زندہ کر دیتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور انواع اقسام کے حیوانات پھیل جاتے ہیں، زندگی پاتے ہیں زمین کے سینے پر، وتصریف الریاح، جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان مسخر جو بادل چل رہے ہیں آپ کے، لآیات لقوم یعقلون، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل نہ رکھتے ہوں وہ ان آیات کو دیکھ کر دروازے الہی پر، معرفت پروردگار کے دروازے پر نہیں آ سکتے. وہ ہتھیار، وہ ذریعہ جو ان آیات کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اللہ ربی، اللہ ہے میرا رب، وہ ابزار وہ وسیلہ عقل ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تعقلون، یہ اس آیت میں خدا نے تبارک تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرما رہا ہے، خدا اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید عقل مند بن جاؤ. آل عمران میں ارشاد فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، آیتیں کس کے لیے روشن ہیں قرآن کی؟ ان کنتم تعقلون، شرط ہے اگر عقل کے دروازے پر آ گئے، صاحبان عقل کے لیے آیات الہی واضح ہیں. بے عقلی کو قرآن نے انکار توحید کے مساوی قرار دیا، کہ جو عقل کے دروازے پر نہیں آتا وہ توحید کا منکر ہو جاتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا وَلَكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کافر اللہ پر افترا باندھتے ہیں، وہ اکثر ہم لا یعقلون، کیوں افترا باندھتے ہیں؟ اکثر عقل نہیں رکھتے، جو عاقل نہیں ہے، جو عقل کے دروازے پر نہیں آتا وہ خدا پر افترا باندھتا ہے. وہ کہتا ہے خدا کے جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ خدا کے لیے جسم جسمانیت کا قائل ہو جاتا ہے. عقل تک پہنچنے کو خدا نے نزول وحی کا ہدف قرار دیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے نازل کیا عربی قرآن. کیوں پارے گا؟ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی عربی قرآن نازل کرنے کی؟ لعلکم تعقلون، شاید تم عقل مند بن جاؤ. قرآن سورہ زخرف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا قرآن عربی لعلکم تعقلون، یہ قرآن عربی کس لیے نازل کیا، کیوں ہے؟ شاید تم عقل مند بن جاؤ. بے عقلی انکار نبوت کا سبب بنتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا، نہیں ہم نے تو باپ دادا کو جس دین پہ پایا تھا اسی کی پیروی کریں گے. اسلاف کی رسوم، اجداد، ان کی تہذیب کی پیروی، نبی کی بات کو نہ ماننا. او لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، قرآن استفہام انکاری کرتا ہے، انکاری سوال کرتا ہے کہ آیا بھائی آپ کے اسلاف اگر عقل ذرا برابر بھی نہ رکھتے ہوں پھر بھی انہیں کی پیروی کرو گے؟ اگر ہدایت کے دروازے پر راستے پر نہ ہو پھر بھی انہیں کی پیروی کرنا ہے. ایک بڑا ظریف اشارہ کہ اگر آپ کے آبا و اسلاف صاحبان عقل ہوں تو گویا ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، اور صاحبان عقل کا راستہ وہی ہوتا ہے جو نبوت کا راستہ ہے، جدا نہیں ہو سکتا نبوت کے راستے سے. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، اگر خدا چاہتے تو میں آپ پر ان آیات کی تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، جب تک خدا کی مشیت نہیں تھی، جب تک نزول وحی نہیں ہوا تھا، میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر تھوڑا سا عقل سے کام لو کہ تھے تو ہمارے درمیان، کسی معلم کے دروازے پہ گئے نہیں، کسی بشری معلم میں تاریخ بشریت میں انہوں نے درس نہیں پڑھا. یہ کون سا معجزہ ہوا، کیا ہوا کہ معلم بشریت بن گئے؟ کہ جن کے لایا ہوا کلام کی 3 آیتوں کا کائنات نہ جب سے نازل ہوا قرآن آج تک جواب دے سکی نہ دے سکتی ہے. قرآن کا چیلنج ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلہ، اگر ہم نے اپنے آپ پر جو کلام نازل کیا اس کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں تمہیں شک ہے تو اس کی ایک صورت کسی صورت لے آؤ. صورت کوثر کتنی سطروں کی صورت ہے؟ 3 سطریں. سرکار انبیاء کی زندگی میں کم و بیش 17 بڑی جنگیں لڑنا، اس کے بعد متواتر صدر اسلام سے آج تک لے کر خربوں بے انداز دولت خرچ کرنا، جنگیں لڑنا، کتنے مشکل کام کرنا قرآن کے دشمن کے لیے آسان تھا یا 3 سطریں پیش کر دینا آسان تھا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اگر تھوڑا سا اس عقل سے کام لو اس کلام کی حقانیت آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی. جب اس کلام کی حقانیت ثابت ہوئی میری نبوت ثابت ہو جائے گی. نبوت کس کے لیے ثابت نہیں ہوتی؟ جو عقل کے دروازے پر نہیں آتا، ہوا و ہوس کے دروازے پر آتا ہے. جب ہوا و ہوس کے دروازے پر آ گیا جنگ لڑ سکتا ہے، ملک بدر ہو سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، مار سکتا ہے، لیکن نبی کو قبول نہیں کر سکتا. یہ عقل کی اہمیت. بے عقلی نفاق کا دروازہ. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافق کیا کرتے ہیں جب مومنین کے پاس آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم صاحبان ایمان ہیں. آج کل نفاق کا دورہ پھر، خدا اس سے امان میں رکھے ہم سب کو، مصیبت سے بچائے، ہماری محفل میں آ گئے. تو کہا ہم سب سے بڑے شیعہ ہیں، ہم سب سے بڑے مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہاں پہنچے تو قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وہاں اگر اپنے منہ سے کوئی ایسی بات بھی نکل گئی تھی کہ جو اپنے خلاف دلیل بن جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کر دی تھی آپ نے. افلا تعقلون, عقل نہیں رکھتے, عقل ہوتی تو نفاق کے دروازے پر نہ جاتے. بے عقلی حیوانیت کے برابر, بلکہ حیوانیت سے بدتر. سورہ یونس میں آواز دی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, کچھ لوگ ہیں ایسے جو تیری باتیں سنتے ہیں, سنتے ہیں مطلب سمجھتے نہیں, ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. اف انت تسمع ولو كانوا لا يعقلون, آیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے اگر عقل نہ ہو ان کے پاس. یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ سماعت نہیں ہے, سماعت ہے. سماعت ہو اور اندر عقل نہ ہو تو یہ جو سمجھے کہ آپ بہرے کے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں. سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ, اللہ کے نزدیک بدترین چوپایا, بدترین حیوان کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ گونگے اور بہرے جو عقل نہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. لا یعقلون یعنی عقل ہے اس سے کام نہیں لیتے. یعقلون فعل پر, اس پروسیس پر جو عقل کے ذریعے سے انجام پانا ہے اس پر دلالت کرتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا, کافروں کی مثال کیسی؟ مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء, اس شخص کے جو اس سے پکار رہا ہو کہ جو فقط چیخو پکار تو سنتا ہوں اور کچھ نہ کر سکتا ہوں. صم بکم عمی, یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ اندھے ہیں. فہم لا یعقلون, ان کے پاس عقل نہیں ہے, وگرنا ظاہراً تو اندھے نہیں تھے, گونگے نہیں تھے. کچھ لوگ محشر میں اندھے معشور ہوں گے, کہیں کہ رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, بارگاہ الہی میں عرض کریں گے بار الہ آج تم نے محشر میں ہمیں اندھا کیوں حشر کر دیا, ہم تو آنکھیں رکھتے تھے. ان سے ارشاد پروردگار ہوگا کہ تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا, لہذا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. یہ آنکھوں کی بصیرت تھی, بصارت تھی, عقل کی بصیرت نہیں تھی. سورہ فرقان میں بڑی شدید بات فرمایا تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, ان کی مثال تو چوپایوں کی سے بلکہ اس سے بھی بدتر. بے عقل خود فراموشی, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسهم, کچھ لوگ لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. دیگران را نصیحت خود میاں فضیحت, یہ کون ہوتے ہیں؟ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, عاقل پہلے اپنے نفس کو. بے عقلی دنیا طلبی کا سبب, وللدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون, بھائی آخرت کا گھر بہت بہتر ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. آیا عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو جو طلب کرتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے, عاقل نہیں ہے. آخرت کی طلب میں کون ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے. والآخرت خیر للذین اتقون فلا تعقلون, سورہ یوسف میں فرمایا والآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون. بے عقلی باہمی جنگ و جدال کا سبب, فرقوں میں بٹ جانے کا سبب, گروہوں میں بٹ جانے کا سبب, یہ اس پر تہمت لگائے, وہ اس پر تہمت لگائے, کہ یہ مومن نہیں, وہ کہ یہ علی کو نہیں مانتا, یہ کہ یہ خدا کو نہیں مانتا, کوئی کسی کو غالی کہے, کوئی کسی کو وہابی کہے, کوئی کسی کو منافق کہے, کوئی کسی کو کیا کہے. کب ہوتی ہے صورت ملتوں میں پیدا, جو ہماری ملت میں پیدا ہو گئی؟ سورہ آل عمران آواز دیتی ہے یا اہل الکتاب, اے آل کتاب, لما تو حاجون فی ابراہیم, کیوں آپ ابراہیم کے بارے میں جنگ و جدال کرتے ہو, آپس میں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد, تورا تو انجیل تو ان کے بعد میں آئی تھی. افلا تعقلون, آیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی عقل سے کام لے تو بہت سے جیداد اور باسوں اور مناظروں اور مناقشوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تفرقہ نہیں رہتا. سورہ حاشر میں ارشاد فرمایا تو حسب ہم جمی ان و قلوب ہم شرطا, آپ سمجھیں گے کہ ایک قوم اکٹھی ہے لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں. ذالک بے ان قوم لا یعقلون, کون سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے جسم پر جمع ہو جاتے ہیں بعض اوقات بہت سے جلوسوں میں, بہت سے جلسوں میں, بہت سے جگہوں میں, بہت سی مسجدوں میں, بہت سے امام بارگاہوں میں, بہت سے پلیٹ فارمز پر, بہت سے مظاہروں میں, لیکن دل جدا جدا. وہ مولا امیر المومنین نے بھی اپنے لشکر سے اس جگہ فرمایا تھا ایوہ المجتمعات ابدانہم المتفرقات افکارہم, ان الفاظ میں وہ فوج سست ہوتی ہے جو امیر المومنین جیسے امام کی رابل میں بھی ہو لیکن بدن تو اکٹھے ہو اور افکار متفرق ہو. وہ قوم کبھی کبھی نہیں ہو سکتی جس کے بدن اکٹھے ہو نہ باز ماں کے پہ لیکن افکار اکٹھے نہ ہوں, اور افکار کب اکٹھے نہیں ہوتے جب عقل سے کام نہ لیا جائے. عقل و عقلانیت کے دروازے پر اگر قوم آ جائے تو پھر ان کے افکار متشتت نہیں ہوتے, بے عقلی شریعت کے مذاق کا سبب بنتی ہے. سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا اذا نادیتم الى الصلاۃ, اگر آپ بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دیں بھائی نماز پڑھ لو, یا آج کے دور میں آپ نماز سے تھوڑا آگے بڑھ کے خمس ادا کرنے کی, زکات کی, تقلید کی, پتہ نہیں کس کس چیز کی اگر دعوت دے دیں تو مذاق اڑاتے ہیں, اتخذوا ہزوا, آپ کا مذاق اڑائیں گے. اتخذوا ہزوا ولعبا, حکم الہی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کیوں, کون کرتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو عقل سے پس پتہ چلا کہ کام نہ لے وہ آیات الہی کا مذاق کرتا ہے. یہ قرآن کریم کے حوالے سے ایک مختصر سی عقل کی اہمیت پر گفتگو تھی. اب ذرا حدیث کے دروازے پر آتے ہیں. حدیث ہماری یہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلی مخلوق خدا کی عقل ہے. الکافی میں شیخ قلیجی نے جلد ایک صفحہ دس میں ارشاد فرمایا, یہ معصوم سے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی, معصوم نے فرمایا لما خلق اللہ العقل, جب خدا نے عقل کو خلق فرمایا تو استنطق, خدا نے عقل سے کلام کیا, اسے بلوایا, ثم قال له اقبل, عقل کو کہا کہ آگے آ جاؤ, فاقبل عقل آگے آ گئی, ثم قال له ادبر, پھر عقل کو حکم دی کے پیچھے ہٹ جاؤ, عقل پیچھے ہٹ گئی, ثم قال, پھر خدا نے کیا فرمایا عقل کو, وعزتی و جلالی, اے عقل میرے عزت و جلال کی مجھے قسم, ما خلقت خلقا هو احب الی من, میں نے کوئی مخلوق ایسی خلق نہیں کی جو تجھ سے مجھے زیادہ مانے, ولا اکملتک, اور میں تجھے کامل نہیں کروں گا, الا فی من احب, مگر اپنے محبوبوں میں. اب محبوب کبریا اور ان کے محبوب میں, ان کے پیاروں میں یہ عقل کامل ہوتی ہے. اما انی ایاک آمر, بارگاہ الہی میں عقل سے بات ہو رہی ہے کہ عقل یاد رکھنا میں امر تمہیں کروں گا, وہ ایاک نہیں, اور تمہیں نہیں کروں گا کہ یہ کام بجا لانا ہے یہ نہیں بجا لانا, وہ ایاک و عاقب و ایاک اصیب, اگر عقاب کروں گا تو تمہیں, اگر ثواب دوں گا تو تمہیں. من لا یضر الفقی میں شیخ صدوق نے جلد چار میں صفحہ 369 پہ یہ روایت رسول اکرم کی نقل کی کہ مولا نے مولا امیر المومنین سے فرمایا یا علی العقل مقتصبت بالجنہ, اے علی عقل وہ قیمتی چیز ہے جس کے ذریعے سے بہشت کمائی جا سکتی ہے, وہ طلب بہ رضا الرحمن, جس کے ذریعے سے رحمان کی رضایت, رضا طلب کی جا سکتی ہے. یا علی ان اول خلق خلق اللہ عز و جل العقل, اے علی سب سے پہلی مخلوق جو خدا نے عالم نے خلق کی تھی عقل ہے. فقال له اقبل, باقی وہی روایت جو اوپر گزر چکی تقریباً اسی مضمون کی. عقل کو معصومین نے فرمایا کہ عقل مومن کی رہنما ہے, عقل دلیل ہے مومن کی. امام جعفر صادق علیہ السلام کافی میں جناب قرین جلد ایک میں صفحہ 25 میں یہ روایت نقل کی کہ معصوم نے فرمایا العقل دلیل المؤمن، عقل مؤمن کی رہنما ہے، مؤمن عقل کی چراغ اس کے آگے ہوتی ہے اور مؤمن اس کے پیچھے چلتا ہے، لیکن منافق آگے چلتا ہے اور عقل بیچاری اس کے پیچھے رہ جاتی ہے. بعض روایات میں ہے کہ مومن کی زبان اس کے عقل کے پیچھے ہوتی ہے اور منافق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی مومن پہلے سوچتا ہے پھر بات کرتا ہے اور منافق پہلے بات کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے، اور بعض لوگ بعد میں بھی نہیں سوچتے تو پھر اولئک کالانعام. سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا فقر اشد من الجاہل، اے علی جاہل سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں، ولا مال اود من العقل، عقل سے بڑھ کر سود مند نفع مند قیمتی کوئی مال نہیں ہے. انبیاء کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہماری عقل کی پرورش کریں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناج البلاغہ میں انبیاء کی بعثت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فبعث فیہم رسولا، اللہ نے مختلف امتوں میں اپنے رسول بھیجے، وبعث الیہم انبیاء، انبیاء جن کے بعد دیگر خدا نے اپنے انبیاء بھیجے. کیوں؟ یہ سلسلہ ہدایت جاری کیا، لیستعدوہم میثاق فطرتہ، تاکہ انبیاء اللہ کے بندوں نے اللہ کے ساتھ جو اپنی فطرت کا میثاق باندھا ہوا ہے، اب میثاق فطرت خود ایک البتہ موضوع ہے، یہ میثاق لے ان سے، یہ پورا کرے. وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِلَ الْعُقُولِ، انبیاء کیوں مبعوث ہوئے؟ تاکہ لوگوں کے عقل کے جو دفینے ہیں انہیں، عقل کے جو چھپے خزانے ہیں انہیں سامنے لائے، انسان عقل مند بن جائے. آپ جس امام کے انتظار میں ہیں، جس عصر کے عصر ظہور کے انتظار میں، اس میں ہوگا کیا کہ جس کی اتنی خصوصیات، جہاں عدل و عدالت ہوگی، جہاں شرافت ہوگی، جہاں عفت ہوگی، جہاں پاکدار نہیں ہوگی، جہاں اخلاق ہوگا، جہاں جھوٹ نہیں ہوگا، جہاں کیا کیا نہیں ہوگا، وہ معاشرہ جو امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف کے ظہور قائم ہونا ہے، کس کی برکت سے قائم ہوگا؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد، جب امام کا ظہور ہوگا تو خدا اپنا دست شفقت اپنے بندوں کے سر پہ رکھے گا. فجامع بها عقولهم وقاملت به احلامهم، ہوگا کیا کہ لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، ان کے شعور و فہم میں کمال آ جائے. جب شعور و فہم میں کمال آ جائے، عقل کامل ہو جائے، تو کون سی تہذیب بن جائے گی، کون سے تمدن کی بنیاد ڈال جائے گی؟ وہ تمدن جسے آپ عصر ظہور میں ڈھونڈتے ہیں. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بنے، تو سپاہی کو تو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، جس محاذ پہ جو قلعہ اس نے فتح کرنا ہوتا ہے، جیسا محاذ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو آمادہ کیا جاتا ہے، مخصوص جو پروجیکٹس ہوں ان کے لیے مخصوص لوگوں کو مخصوص انداز میں تیار کیا جاتا ہے. اگر وہ محاذ عقل و عقلانیت کی فتح کا اور اس کے تکاموں کا محاذ ہے، تو امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنے والوں، اگر کہیں پر ارشاد ہوا ہے کہ امام کے ظہور میں تلوار آمادہ رکھنا، آمادگی رکھنا، آپ کا گھوڑا آمادہ ہو، کچھ لوگ ظاہر روایات کو دیکھ کر، اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا غلط بات ہے، بعض لوگوں نے ایک گھوڑا خرید لیا، رکھ لیا، کہا کہ جب بھی امام کی آواز آئے گی اس گھوڑے سے اور کوئی کام نہیں لینا، فوراً میں ایڑ لگاؤں گا، امام کی نصرت کو پہنچوں گا. بعض لوگوں نے تلوار خرید کے رکھ لی کہ بھائی یہ تلوار کام آئے گی نصرت امام کے. بعض لوگوں نے ممبر بنا کے رکھ دیا مسجد گوہر شاد میں، ہنر کا بہترین شاہکار، ارادت کا بہترین مظہر. میں نہیں کہتا غلط بات ہے کہ جب وقت کا امام ظہور کرے گا، تشریف لائے گا، میرے بنائے ہوئے اس ممبر پہ کوئی نہیں بیٹھ کے خطاب کر سکتا، وقت کا امام اس پر بیٹھ کر خطبہ دے گا. اگر آمادگی ظہور امام کی یہ جہتیں ہیں تو یاد رکھو اس سے ایک بڑی جہت ظہور امام کی، امام کی سپاہ میں داخل ہونے کی، یہ ہے کہ اپنی عقل کی تلوار کو جلا بخشو، اپنے عقل کی تلوار کو پانی پلاؤ، اسے جلا دو کہ وہ محض اس تلوار کے ذریعے سے پتا ہونا ہے. اور یہ جو تصویر پیش کی جاتی ہے کہ وقت کا امام تشریف لائے گا اور بس ساری ملتوں کو مشرق عالم سے لے کر مغرب عالم تک تہتیل کر دے گا اور خون کا دریا ہوگا، اور جب نسل انسانی بچے گی نہیں تو کن انسانوں میں تہذیب پھر وہ قائم کریں گے. جنہیں تصویر عصر ظہور کی، عصر ظہور کی تصویر یہ ہے کہ امام اور امام کے انصار اور مددگار اور سپاہی اور فوجی وہ کام کریں گے کہ انسانوں کی عقل کمال تک پہنچ جائے گی، حق کے سامنے آ کے سر تسلیم خم کر دیں گے. آج میں جو یہ زہم رکھتا ہوں، جو یہ گمان رکھتا ہوں، جو یہ تمنا رکھتا ہوں کہ امام زمانہ کا سپاہی بن جاؤں، دو بھٹکے ہوں کو حق کی حقانیت ثابت کرنے کی چند دلیلیں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے اور میرے پاس دلیل نہ ہو تو میں پھر جگڑنے پہ آ جاتا ہوں، میرے تہوار بدل جاتے ہیں. ہم نے کتنا اپنے آپ کو آمادہ کیا، عقل پروری، عقل خدا کی حجت. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجت اللہ علی العباد النبی، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والحجت فیما بین العباد وبین اللہ، اور اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو حجت ہے وہ کون ہے؟ العقل. معصوم سے یہ روایت بھی ہے، اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بدخلقی ہے، اخلاق نہیں ہے معاشرے میں، لوگ تہذیب و تمدن، تہذیب سے، ادب سے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو رہی ہے، انسانیت حاکم نہیں ہے، تو کیوں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عقل نہیں ہے. اکمل الناس عقلا، وہ شخص جو عقل میں کامل ترین ہوتا ہے وہی خلق میں بہترین ہوتا ہے، وہی آسان ہوتا ہے. اچھا بھائی، یہ جو عقل ہے جس کی بات ہم نے اب تک کی، شریف مخلوق، پہلی مخلوق، اللہ کی حجت، توحید کا دروازہ، نبوت کا دروازہ، قرآن کے نزول کا عقل پروری ہدف، اس عقل کی کچھ آفتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ان آفات کو بھی پہچاننا ضروری ہے. ہماری عقلیں، اگر عقل کی اتنی اہمیت ہے تو بعض وقت مجھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عقلیں ان میں اختلاف کیوں آ جاتا ہے، سارے وکلاء سب کے پاس عقل تو ہے، سارے توحید کے دروازے پر کیوں نہیں آ جاتے، سارے رسالت کے دروازے پر کیوں نہیں آ جاتے، سارے امامت کو کیوں نہیں مان لیتے، سارے اس طرح سے کیوں نہیں سوچتے جس طرح سے فرض کریں میں سوچتا ہوں؟ تو اصل میں عقل کی کچھ آفتیں ہیں، اور جب آفات آ جائیں، عقل مریض ہو جائے، تو عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، پھر ہدایت کے دروازے پر لا نہیں سکتی۔ آفات کو پہچاننا ضروری ہے۔ الکافی میں ایک روایت میں مرحوم کلینی نے معصوم سے عقل کی 75 آفات نقل کی۔ 75 بیماریاں ہیں جو عقل کے دامن گیر ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عقل سالم رہ جائے تو ان بیماریوں کو پہچان، یہ دامن گیر نہ ہو۔ ان 75 آفات کی طرف اگر قائم رہا تو اشارہ کریں گے۔ مولا امیر المومنین سے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، یہ بھی الکافی میں، کہ اعجاب المرء بنفس دلیل على ضعف عقلہ۔ مثال کے طور پر اپنے آپ کے بارے میں بہت زیادہ خوش بھی ہونا کہ رائے ہوئی ہے جو میری ہے، دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر ہوں تو بس نہیں ہوں، میں ہوں عقل کل۔ یہ احتمال نہ دینا کہ بھائی میری بات میں کہیں کوئی سکم ہو سکتا ہے، جہاں یہ اعجاب آ گیا یوں سمجھیں کہ عقل کی آفت آ گئی، آپ مریض ہو گئے۔ وہ شخص جو گفتگو کا باعث کا دروازہ بند کر دے، اور یہ دروازہ بند کیا گیا، دوسروں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، کئی بہانوں سے کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ فلاں محفل میں نہ جائیں کیونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ اصل میں بانس کا دروازہ بند کرنا ہے، جائیں گے کوئی بات کان میں پڑ جائے گی، عقل سوچنا شروع کر دے گا، حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے، لہٰذا دروازے کو بند کیا جائے۔ کوئی نکاح ٹوٹنے کا کہے کہ یہ دروازہ بند کرتا ہے، کوئی کہتا ہے عقل حجت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے عقل میں توانائی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کیا، کوئی کیا۔ نہج البلاغہ میں مولا کی ایک وصیت، یہ جو ان ایام میں ہم جن وصایا کا تکرار کرتے رہے، اور ظاہراً یہ جملہ البتہ وہ جو جس شخص نے محل خریدا تھا اور اس کو مولا نے قاضی شرح ظاہراً احتمالاً اس میں ہے، کہ آخر پہ مولا فرماتے ہیں کہ شاہد علی ذلک العقل، کہ علی نے جو کچھ فرمایا نا، حقائق جو بیان کیے ہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے انسان، اس پر عقل شاہد ہے، گواہ ہے کہ بات وہی ہے جو میرے الفاظ میں علی نے بیان کی۔ لیکن عقل یہ کب گواہی دے گا؟ اذا خرج من اسر الہوا، اگر خواہشات نفس کی اسیری میں اسیر نہ ہو، اس کی قید سے آزاد ہو، وسالم من علائق الدنیا، اور دنیا کے ساتھ رشتوں سے، دنیا کے ساتھ محبت سے، دنیا کے ساتھ علاقے سے آزاد ہو۔ اب میں ایک فہرست آپ کے سامنے عقل کی آفات کی جو معصوم نے بیان فرمائی، 75 آفات۔ وہ آفتیں کیا ہیں؟ البتہ کچھ عقل کے، یہ حدیث جسے کہا جاتا ہے حدیث جنود عقل اور جنود جہل، عقل کے لشکر اور جہالت کے لشکر، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے سپاہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جہل کے سپاہی ہیں، جہل کے لشکر ہیں۔ جہل کے لشکر کا ہر فوجی عقل کا کیا ہو جائے گا؟ دشمن ہو جائے گا۔ خیر عقل کا فوجی، اس کے مقابلے میں شر عقل کی آفت۔ ایمان عقل کے لشکر کا فوجی، اس کے مقابلے میں کفر عقل کا، عقل کی آفت۔ تصدیق عقل کا فوجی، اس کے مقابلے میں انکار عقل کی آفت۔ امید عقل کا لشکر، نا امیدی عقل کی آفت۔ عدل عقل کا لشکر، جور عقل کی آفت، رضا عقل کا لشکر، سخت غصہ عقل کی آفت، شکر عقل کا لشکر، کفر عقل کی کفران نعمت یہاں پر مراد ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار، کفر عقل کی آفت، تمع لالچ حرص، یہ معذرت تمع یہاں امیدواری کی معنی خدا کی رحمت کی توقع، یہ عقل کا لشکر، نا امیدی یاس اس کے مقابلے میں عقل کی آفت، توکل عقل کا لشکر، حرص لالچ یہ عقل کی آفت، رافت محبت عقل کا لشکر، سنگ دلی عقل کی آفت، رحمت عقل کا لشکر، غضب عقل کی آفت، علم عقل کا لشکر، جان عقل کی آفت، فام عقل کا لشکر، آمکائی عقل کی آفت، عفت اور پاک دامنی عقل کا لشکر، تحتک اور یعنی بے حیائی، عقل پہ پڑ جانے والا پردہ اور عقل کی آفت، ننگے معاشرے کے لوگ عاقل نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے عفت نہیں ہے، زہد عقل کا لشکر، رغبہ عقل کی آفت، رفق مدارا عقل کا لشکر، اور حتیٰ کی عقل کی آفت، رہبہ خدا کی بارگاہ میں ڈرنا عقل کا لشکر، جرأت خدا کی بارگاہ میں جرأت کرنا گناہوں پر، یہ عقل کی آفت، تواضع عقل کا لشکر، تکبر عقل کی آفت، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ کاموں کو انجام دینا، ٹھہر کے تعمل کے ساتھ عقل کا لشکر، جلد بازی عقل کی آفت، حلم عقل کا لشکر، اور جہالت قودری آمکائی عقل کا دشمن عقل کی آفت، خاموشی سکوت عقل کا لشکر، زیادہ باتیں بولے جانا بغیر سوتے سمجھے، آسمان و زمین کے قلابے ملاتے جانا عقل کی آفت، حق کے سامنے تسلیم ہو جانا عقل کا لشکر، استکبار شک عقل کی آفت، صبر عقل کا لشکر، جزا و فضا چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر عقل کی آفت، بخش دینا لوگوں کو، ناراض نہ ہو جانا، دشمنیاں نہ پال لینا عقل کا لشکر، انتقام جوئی عقل کی آفت، غنا کم از کم اپنی ضروریات زندگی انسان کے پاس مہیا ہوں، فقر عقل کی آفت، فقیر ہونا نادار ہونا اسلام کو قتل محبوب نہیں ہے، الفقر قادا یکون کفرا، جو ملت فقیر ہو وہ کفران کی طرف چلی جاتی ہے، وہ کافر ہو سکتی ہے، لہذا اقتصادی پلاننگ قوموں کی، مسلمان بھوکا نہ ہو کہ پھر فلاں جگہ سے فلاں مادر اٹھ کے کھڑی ہو اور آ کے ایک چیریٹی کا ادارہ کھولے مسلمانوں کے شہر میں اور یہاں سے عیسائیت کی خیرات ملے مسلمانوں کو، یہ عقل کا دشمن، تذکر نصیحت بان عقل کا لشکر، بھول جانا بات کو عقل کی آفت، حفظ عقل کا لشکر، نسیان عقل کی آفت، مہربانی عقل کا لشکر، روابط توڑ دینا عقل کی آفت، کان ہونا عقل کا لشکر، حرص عقل کی آفت، آپس میں روابط کو برقرار رکھنا، ایک دوسرے سے ملنا، اٹھنا، بیٹھنا، اکٹھا میل جول عقل کا لشکر، اور دیواریں ناچاکی کی کھڑی کر دینا عقل کا دشمن، مبدہ عقل کا لشکر، دشمنی عقل کا دشمن، وفا عقل کا لشکر، خلاصہ آپ گنتے جائیں، یہ سارے 75 عقل کے لشکر ہے اور اس کے مقابلے میں 75 عقل کی آفات ہیں. معصوم نے آخر میں فرمایا فلا تجتمع هذه الخصائل كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي. کہ عقل کے 75 کے 75 لشکر فوجی جی ہر شخص کے پاس اکٹھے نہیں ہوتے. یہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو یا نبی کے پاس یا نبی کے وصی کے پاس.
محمد آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم
جا او مؤمن قادم تحن اللہ قلبہ للایمان. پھر اس مومن کے پاس جس کے امتحان کا خدا نے جس کے قلب کا خدا نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا. جو معصوم عصمت کبریٰ کے درجے پر تو فائز نہ ہو لیکن عصمت صغریٰ کے درجے پر فائز ہو. اس کے واجبات تو کیا مستحبات بھی ترک نہ ہو. وَأَمَّا مَسَائِرُ ذَٰلِكَ مِنْ مَوَالِينَا. ہاں باقی جو ہمارے ماننے والے ہیں ہمارے شیعہ ہیں ہمارے محب ہیں فَإِنَّا آَحَدَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْ أَن يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ. بعض میں بعض یہ جنود یہ لشکر ہوتے ہیں بعض کے پاس بعض نہیں ہوتے ہیں. عقل بعض آفتوں میں مبتلا ہوتی ہے. حتی یستکمل. لہذا کیا کیا جائے ہمارے ماننے والوں کو ہمیشہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس فلاں عقل کا سپاہی نہیں ہے یہ آ جائے. عقل کی یہ آفت ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے. وَيَنْقَى مِنْ جُنُودِ الْجَهْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ إِنَّمَا يُدْرَكُ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَالْجُنُودِ. خوب امام نے راستہ بتایا کہ کیسے آپ اپنے عقل کو کامل تر کر سکتے ہیں. یہ فقط اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ عقل اور اس کے لشکر کو پہچانے. وَبِمُجَانَبَةِ الْجَهْلِ وَالْجُنُودِ. جہل سے دوری اختیار کریں اور جہل کے لشکروں سے بھی دور ہوں. وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ وَمَرَضَاتِهِ. لیکچر کے درس کے پروگرام کے آخر میں امام کے الفاظ میں دعا آ گئی کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کی اطاعت کر سکیں خدا کی مرضی اور مشیت خرید سکیں. وقت ختم ہوا. فقط دو چار جملے تیمنن مسائل کے عرض کر دیے جائیں اور پھر آپ کی زحمت تمام کی جائے. ان ایام میں جو ایام شہادت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب گزرے مولا کی زندگی کے جب آخری لمحات تھے ان میں تمام تر کرب و غم کے باوجود جب مولا کی نگاہ حسین پہ پڑتی فرماتے یا ابا عبداللہ انت شہید حاضر حسین تو اس امت کا شہید ہے علیک بالصبر حسین صبر. نبی سرکار وفا کو یہ فرماتے عباس جب نہر فرات میں عاشور کے دن تمہارا گھوڑا اترے بھائی حسین کی پیاس کو یاد رکھے. کبھی زینب ام کلثوم سے فرمایا ہاں میرے بیٹا وہ روایت جو ام ایمن نے بیان کی تھی سچ ہے میں دیکھ رہا ہوں یہی کوفہ ہوگا اور تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے. سزا دارو جو چیز علی کے لیے دردناک تھی آخری لمحے آ گیا وہ وقت عاشور کا دن شہید ہو گئے حسین مولا انصار و اعوان. آج میں 11 محرم کی ایک مصیبت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. 11 محرم کا دن آیا. روایات میں ہے کہ ظہر تک ابن سالم الرون اپنے مقتولوں پر نماز پڑھتا انہیں دفن کرتے رہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی کے نواسے کا نازنین بدن بے گور و کفن، اللہ کے نبی کے پیاروں کی نورانی اور طاہر بدن بے غسل و کفن تھی۔ جب یہ ملعون فارغ ہوا، کہا بیویوں کو مخدرات عصمت کو قیدی بنایا جائے، ہاتھ پشت گردن باندھ دیے گئے، بے پالان اونٹ لائے گئے کہ اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ علامہ اقربا صلی اللہ مقامہ یہاں پر یہ روایت پڑھتے تھے کہ بی بی زینب کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ اوباش قسم کے آراب بیویوں کو، فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو مہمنوں پر سوار کیا۔ بی بی نے کہا میں خود سوار، تمام مخدرات عصمت کو جناب زینب ام کلثوم نے سوار کیا، حتی سید سجاد کو سوار کیا، بچ گئی دو بہنیں۔ اب تھوڑا سا جائیے مدینے میں، جب مدینہ سے یہ قافلہ چل رہا تھا، راوی کہتے ہیں میں نے ایک مخدرہ کو دیکھا، جناب زینب کو دیکھا کہ جب وہ محمد پہ سوار ہونے لگی، تمام بنی ہاشم نے اپنے حالے میں لیا ہوا تھا، ایک طرف جناب قاسم، ایک طرف جناب علی اکبر، ایک طرف جناب عباس، ایک طرف اون محمد، کوئی گھٹنا ٹیک رہا ہے، بی بی کو اتنے شان و شوکت کے ساتھ محمد پہ سوار کیا جا رہا ہے، لیکن قربان جاؤں آج لٹ گئی، غریب ہو گئی وہی بی بی، آج جب محمل پہ سوار ہونا ہے، بے پالان اونٹ اور سوار کرانے والا کوئی نہیں، دو بہنیں اکیلی رہ گئیں۔ علامہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا کہ ام کلثوم نظر نہیں آ رہی، دیکھا دور سے نہر فرات کے کنارے عباس کے لاشے پہ ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیکھا تو جناب ام کلثوم نے عباس کے لاشے کو گلے سے لگایا ہوا ہے، فرما رہی ہیں عباس اٹھو، بہنیں اکیلی رہ گئیں، زینب ام کلثوم کو محملوں پہ سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے، بس آزاد اور نہیں معلوم کیسے سوار ہوئے محملوں پر، اور سید سجاد محمل پر کیسے سوار تھے، گردن میں توک و زنجیر اور پاؤں اونٹ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں تبھی تو راوی کہتا ہے جب کوفہ میں قافلہ پہنچا، میں نے دیکھا سید سجاد کی رانوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور اب جب یہ قافلہ مقتل میں پہنچا، امام حسین کی بے گور و کفن لاش جب بھائی سید سجاد نے دیکھی، موت کی زردی منہ پہ آثار نمایاں ہونے لگے، جناب زینب نے دیکھا سجاد کی روح پرواز کرنے والی ہے، تڑپ کے کہا اور میرے جاد دادا کی نشانی، اور میرے بابا کی نشانی، اور بھائی حسین کی نشانی، یہ کیا ہوا آپ کے چہرے کے آثار بدل رہے ہیں؟ امام سجاد نے یہی تو کہا ہوگا، پپی اما کیوں نہ مر جائے وہ بیٹا جو اتنا غریب ہو جائے، حسین جیسے بابا کی لاش پڑی ہو، علی اکبر جیسے بھائی کی لاش پڑی ہو، عباس جیسے چچا کی لاش پڑی ہو، اور وہ نہ غسل دے سکے، نہ کفن دے سکے، نہ دفن کر سکے، بس عزادارو ایک جملہ، جناب زینب اس جگہ پر اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا، باقی بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، حسین کی لاش پہ پہنچی، زینب نے ایک جملہ مدینے کا رخ کر کے کہا، فرمایا صلی علیک ولیک السما، اے ادانا پر آسمان کے ملائکہ کا درود و سلام، یہ تیرا حسین ہے مرمل بالدماء، جس نے خون کا خضاب لگایا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مسلوب الامامت والرداء، جس کا امامہ چھین لیا گیا، جس کی رداء اتار لی گئی، مجزوز الراس من القفا، ہائے بڑا سخت جملہ، عربی زبان میں جز کاٹنے کے لیے نہیں، جب کسی چیز کو کاٹا نہ جائے بلکہ کھینچ کے توڑ لیا جائے، ہائے وہ کھنڈا خنجر اپنا شمر ملعون کا، کٹی نہیں تھی گردن، اس ظالم نے کیسا ظلم کیا، مجزوز الراس من القفا، پشت گردن سے حسین کا سردن سے جدا کیا گیا بناتوں کا سرایا آج تیری بیٹیاں اسیر اور قیدی ہو گئیں اور یہاں پر زینب نے ایسا نوحہ کیا دشمن کا سپاہی یہ کہتا ہے ہر فوجی کی آنکھوں سے اشک جاری تھے نہ فقط انسانوں کی آنکھوں سے بلکہ ہم نے دیکھا کہ گھوڑوں اور اونٹوں کی آنکھوں سے بھی اشک بہ رہے تھے اور زینب بھائی کی لاش سے نپٹ کر کہہ رہی تھی حسین زینب ان بچوں اور عورتوں کا دفاع کرتے کرتے تھک گئی اور تیری بہن کو اتنے تازیانے مارے گئے کہ بدن زخمی بدن پہ تازیانوں کی وجہ سے نیل پڑ گئے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم